الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا ابن القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي درود بجل محمد عليه الصلاة والسلام أهل بيت عليهم السلام اور صاحبان ایمان کا تعلق اور اہل بیت کی زندگی کس طرح سے گزری کیا واقعات پیش آئے اہل بیت کے درجات مدارج فضائل اور کس طرح سے ہم تک اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہنچی اور اس کا تعلق صاحبان ایمان کے ساتھ ابھی تک آپ کی سمجھ میں یہ آیا یا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک تعلق ہے اہل بیت کا اہل بیت کے چاہنے والوں سے وہ تعلق جو ہماری زندگی کے وجود میں آنے سے پہلے اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اور اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اور اس دنیا میں جب ہم آئے تو اس سے پہلے ہر مرحلے پر جتنے جتنے مرحلے آگے بڑھتے گئے حیات کے زندگی کے ان سب مقامات پر اہل بیت کا نور ہمارے ساتھ تھا اور اب اگلا سوال یہ کہ یہ نور کب سے ہمارے ساتھ تھا اور کس مقام پر ہمارے ساتھ تھا تو آیت جو سورہ اعراف کی ہے اس میں وائس اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقول یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین یہ آیت مشہور و معروف آیت ہے سورہ اعراف کی اور بڑی حیران کر دینے والی آیت ہے متحیر کرنے والی آیت ہے اور آپ حضرات اس آیت کو دستیوں دفعہ علماء سے سن چکے ہیں ترجمہ بھی سن چکے ہیں ابھی میں جب ترجمہ پیش کروں گا تو آپ حضرات متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ کون سی آیت ہے کہ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے اخذ کیا گرفت میں لیا اپنی نکالا کس کو نکالا من بنی آدم آدم کی اولاد میں سے کیا چیز کو کس چیز کو من ظہورہم ان کے پشتوں میں سے ان کی نسلوں میں سے ان کے اسلاب میں سے سلموں میں سے کس کو نکالا ذریتہم ان کی نسلوں کو نکالا اور پھر اس کے بعد کیا کام کیا پروردگار عالم نے واشہدہم علی انفسہم گواہ کیا ان سب کو خود ان سب کے خلاف اور یہ پوچھا کہ الست ربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے علماء نے یہاں پر کئی باتیں بیان فرمائی اپنی تفسیروں میں اور بہت سادے انداز میں کہ جو آپ حضرات تک منتقل ہو سکے میں اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ کہ خدا کی وحدانیت کا تصور آپ کی ذات میں ہے میری ذات میں ہے فطرت میں ہے اور پھر کیا فرمایا پروردگار نے کہ دیکھو ان تقولوا جب سب کو گواہ کیا سب سے عہد و پیمان لیا اور یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تم کو خود تمہارے خلاف گواہ قرار دیا کہہ رہے ہو نا تم کہ ہم تمہارے پروردگار ہیں تو تم نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے تو یاد رکھنا کہ ہم نے ان کو خود ان پر گواہ کیا اور سب نے کہا کہ شہدنا پروردگار ہم نے گواہی دی اور ہم اس بات پر تیار ہیں اور یہ بات ہمارے عقیدے کے مطابق ہے کہ تو ہمارا رب ہے ان تقول یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین قیامت میں یہ مت کہہ دینا کہ ہم اس سے غافل تھے یہ روز الست اب روایت ہمارے پاس ہے کہ جس کے مطابق ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جس ہستی نے روز الست کہا کہ بلا تو ہمارا پروردگار ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، اور اس کے بعد جس نے سب سے پہلے کہا وہ حضرت امیر المومنین کی ذات تھی کہ جنہوں نے اقرار کیا وحدانیت الہی کا۔ اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کب کی بات ہے، نہ آپ کو پتا ہے کب کی بات، نہ قرآن نے معین کیا۔ یہ پتا ہے کہ کائنات کی خلقت سے پہلے، ارواح کے وجود میں آنے سے پہلے یہ سلسلہ ہوا۔ ساتویں امام سے پوچھا گیا جب نہ رسول اللہ صلوات کا معنی بتائیے، عجیب آدمی تھا، عرب تھا، عربی آتی تھی، میں آپ سے جس سے بچوں سے پوچھا جائے اگر کہ صلوات کا معنی بتائیے، ہر بچہ بتا دے گا کہ پروردگار درود بھیج محمد آل محمد، اس میں کیا بات ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص ترجمہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ عربی جانتا تھا، کسی دوسری زبان میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اس کی، ایسا نہیں تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلوات کا معنی بتائیے، ساتویں امام نے جواب دیا صلوات کا معنی یہ ہے کہ پروردگار میں ابھی تک اسی عہد پر ہوں کہ جس کا میں نے تجھ سے روز الست وعدہ کیا تھا۔ اچھا اب درود میں وحدانیت کا کوئی ذکر ہی نہیں، اور وہاں روز الست بات ہوئی تھی وحدانیت خدا کی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، آپ نے کہا ہاں، اور آپ لوگوں نے سب سے جلدی کہا تھا، تبھی یہاں بیٹھے تھے، یہاں سے مطلب میری مجلس میں نہیں، فرش اعضا۔ تو یہ سلسلہ ہے، ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ کیا فرمایا ساتویں امام نے؟ یعنی تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، تم گواہی دیتے ہو کہ پروردگار ہم ابھی تک اسی عہد و پیمان پر باقی ہیں۔ تو درود کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم بار الہ پروردگارا، اے اللہ صلی اللہ علیہ، درود بھیج کس پر؟ محمد آل محمد پر۔ تو اس کا تعلق ربوبیت سے کیا ہے؟ روز الست جو پیمان لیا گیا تھا، جو عہد لیا گیا تھا، جو قرارداد، جو معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، جو ڈیل ہوئی تھی پروردگار کی بندوں کے ساتھ اپنے، وہ یعنی کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں۔ یعنی سمجھ میں اس روایت سے یہ آیا کہ رب کو اگر رب مانو تو پھر سلسلہ رب کی ربوبیت کا کما حق ہو اقرار اس وقت ہوگا کہ جب تم محمد و آل محمد کے فضائل کا اعتراف کرو گے اور اس بات پر ایمان رکھو گے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد پر درود بھیج، اور اس بات پر تمہارا ایمان ہے کہ تم، خوب توجہ کیجیے گا، کہ آپ محمد و آل محمد کو ان کے اعمال اور افعال کے ذریعے نہیں تولتے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے اور حساس بھی ہے، لیکن آپ حضرات سمجھ جائیں گے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان بات ہے کہ آپ محمد و آل محمد کو سمجھنے کے لیے اپنے ایمان کو بروئے کار لاتے ہیں، اپنی عقل کو بروئے کار نہیں لاتے۔ عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل بہت بڑی نعمت ہے، تجزیہ کیجئے، تحلیل کیجئے، سمجھیے، ایک مرحلے تک عقل کے ذریعے سمجھیے محمد و آل محمد کو، اور جب سمجھ لیا کہ یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی منزل پر ہیں، پروردگار عالم ان پر درود بھیج رہا ہے، اپنے ملائکہ کے ساتھ حضرت ختمی مرتبت پر بھی درود بھیج رہا ہے، اور محمد و آل محمد پر بھی درود بھیج رہا ہے، جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا مقام یہ ہے، اب اپنی عقل کو اٹھا کر رکھیے کنارے پر، اور بقیہ رستہ معرفت اہل بیت کا ایمان کے ذریعے طے کیجیے۔ وہ ایمان کہ جس کی بنیاد عقل ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ دیکھو، یہ جس حال میں بھی ہو، جو کام بھی کرے، حق ہیں، حقیقت ہیں، پروردگار کے نمائندے ہیں، مظہر اسماء حسنہ ہیں، یہی کہتی ہے عقل۔ جب عقل نے یہ کہہ دیا، اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سب کو بتا کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب عقل نے یہ کہہ دیا، اب آپ کسی مولوی کو، مولانا کو، مرجع تقلید کو تو شریعت کے مطابق تول سکتے ہیں، لیکن محمد آل محمد کو شریعت کے مطابق نہیں تول سکتے۔
بچے
آپ کوئی سوال کر سکتا ہے میرا بچہ کوئی نوجوان سننے والا کہ مولانا یہ کیا بات ہوئی, ہم محمد آل محمد کو عقل کے ذریعے نہ سمجھیں ایمان کے ذریعے سمجھیں. تو میں نے کیا عرض کیا, وہ ایمان کے جس کی بنیاد عقل ہے, لیکن یہ عقل محمد آل محمد کو سمجھنے کے لیے کہاں تک ساتھ دے پائے گی, کہاں تک ساتھ دے پائے گی. عقل کا کام ہے کہ ایک دفعہ آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ ایسے ہیں, مان لیا. اب اگر عقل کے ذریعے تو میں نے جملہ کہا کہ ہر انسان کو آپ شریعت پر عمل کرنے کے ذریعے تولتے ہیں, محمد و آل محمد کو نعوذ باللہ, جملہ صحیح نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے, اہل بیت کو آپ کس چیز کے ذریعے تولیں گے. دیکھیے شریعت نام کس کا ہے, حکم خدا کا. محمد و آل محمد کے ذریعے شریعت تخلیق پاتی ہے, محمد و آل محمد شریعت کی تعمیر کرتے ہیں. ابھی شریعت وجود میں نہیں آئی ہے, محمد و آل محمد ہیں. جو جو کام چھٹے امام پانچویں امام جناب امیر جناب سیدہ انجام دیتے رہیں گے اسے آپ کہیں گے شریعت, یعنی کس مقام پر انہوں نے کیا کام کیا وہ ہے شریعت. آپ کو اس شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے, لیکن شریعت تلتی ہے محمد و آل محمد کے عمل کے ذریعے, آپ کو تولا جاتا ہے شریعت کے ذریعے, اور شریعت کو تولا جاتا ہے محمد و آل محمد کے ذریعے. اب میں ایک بڑی عجیب سی اور بیتوکی مثال ہے, اب مثال کے ذریعے بچوں کو سمجھا پاتا ہوں میں. بچے جو ہمارے نوجوان بیٹھے آپ کے پاس, اب وہ بچپنے میں ہمارے ترازو ہوتا تھا اب نظر نہیں آتا, اب تو وہ سب جگہ ڈیجیٹل بیلنس آ گیا ہے, پرانا ترازو تھا پرانے بارڈ ہیں. اب یہ مثال ہے سمجھ لیجیے بچوں کے لیے ہے, اور یہ ظاہر سی بات ہمارے پاس یہی دنیاوی مثالیں ہیں. آپ ہر چیز کو ترازو کے ذریعے تولتے ہیں, اس ترازو کو خود اس کے ذریعے نہیں تول سکتے, اس ترازو کو اس جگہ تولا جائے گا کہ جس کا وجود اس ترازو سے بڑا ہوگا, جو اس ترازو کے وزن کو تول سکے. سلسلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جس نے اپنی ذات کو آنکھوں سے چھپایا, کانوں تک اپنی آواز کو آپ تک نہیں پہنچنے دیا, حواس خمسہ کو آپ کے پردے میں رکھا, آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ کو خدا تک پہنچنا ہے پنجتن کو دیکھیے, اہل بیت کو دیکھیے, وہ اپنی ذات کو پہچنوا رہا ہے ان کے ذریعے. اب ان کو پہچنوا ہے آپ کی عقل کے رحم و کرم پر چھوڑ کر, خلاف حکمت ہے. اگر سمجھے گا کوئی اہل بیت کو تو وہ سمجھے گا کہ جس ذات کا وجود کا دائرہ ان سے بڑا ہو, اور وہ ہے پروردگار متعال. میں اس قصے کو ختم کروں اور آگے بڑھوں کہ دیکھیے اگر آپ کی نماز رہ جائے اور آپ نماز نہ پڑھیں جان بوجھ کر, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کیا. لیکن اگر کسی کے زانو اقدس پر کسی کا سر مطہر ہو, عصر کی نماز چلی جائے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی, اس کے لیے نظام عالم بدل جائے گا, اس کے نام عمل پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو آپ کا مرجع تقلید اس کی بنیاد کیا ہے کہ وہ شرائط ہیں, فل ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو, ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو, ویسا ہو ویسا ہو. اس میں ایک چیز کیا ہے, عدالت, عادل ہو. کیا مطلب عادل ہو, یعنی حرام نہ کرتا ہو. یعنی کیا مطلب, یعنی گناہ کبیرہ انجام نہ دیا ہو اور صغیرہ پر تکرار نہ کرتا ہو. اگر گناہ صغیرہ پر آپ نے دیکھ لیا اپنے مرجع تقلید کو, فرض کیجئے گناہ صغیرہ پر تکرار کر رہا ہے اور گناہ کبیرہ ایک دفعہ بھی انجام دے دیا, لاکھ بہت بڑا عالم ہو, لاکھ کتابیں لکھی ہوں, بہت بڑا عالم ہے, بہترین عربی جانتا ہے, بہترین علم حدیث رجال اور سب چیزیں جانتا ہے, لیکن اب وہ آپ کی تقلید کے لائق نہیں رہا. یعنی آپ اپنی شرعی معلومات کے مطابق مرجع تقلید کو تولتے ہیں جو صحیح شرعی معلومات ہو. لیکن آپ آئمہ معصومین اور ان سے جڑی ہوئی ہستیوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ شریعت ان کے عمل کے ذریعے وجود میں آتی ہے. تو کتنا فرق ہے کہ ایک مرجع تقلید کہ جس کی عصمت ایک ہلکے سے کمزور سے دھاگے سے بندھی ہے، اور وہ ہستیاں، اب میں عصمت کے لفظ استعمال کر رہا ہوں پاکی اور طہارت کے معنوں میں، یعنی وہ مرجع تقلید جس کی عدالت رکی ہوئی ہے کس پر کہ آپ تشخیص دیں. لیکن اہل بیت کو ہم نے دیکھا صاحب مدینے میں جا کر، میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے، بڑا مسئلہ ایک اہم ہے اس لیے میں اس پر رکوں گا تھوڑا سا. آپ گئے رکے، خدا نصیب کرے آپ سب کو کربلا گئے، 40 ہجری کا زمانہ ہے، آپ نے کہا مولا حسین کے گھر میں گئے، آپ نے ایک ہفتے مہمان رہوں گا، آپ رکے ایک ہفتے مہمان مولا کے گھر میں. آپ نے دیکھا رات کو، آدھی رات کو سید الشہدا اٹھے نماز تہجد کے لیے، گریا، مناجات، دعائیں، پھر آپ نے دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھی یا پڑھائی، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں سر رکھ کے مناجات کی، سورج نکلا سر اٹھایا سجدے سے، اور پھر نکل گئے باغ کی آبیاری کے لیے پھاوڑا بیلچہ لے کر. عجیب سلسلہ، روزے سے بھی ہے. ایک ہفتے بعد آپ جا کر رکے حضرت علی اکبر کے گھر میں، وہاں پہ بھی دیکھا آدھی رات کو اٹھ رہے ہیں، وہی گریہ ازاری، وہی تہجد، وہی عبادت. پھر آپ ایک ہفتے رکے حضرت ابو الفضل عباس کے گھر میں، وہاں پر بھی سلسلہ یہی دیکھا. پھر آپ گئے امام سجاد کے گھر میں، وہاں پر بھی سلسلہ یہی دیکھا. عبادتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کردار میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی صبح کو سجدہ کیا، زور تک سر اٹھایا، خورجین رکھی، زنبیل رکھی، تھیلا رکھا کندھے پر کھجور کا، روٹیوں کا، اور محتاجوں کے گھر بانٹ رہے ہیں. گرمی کا موسم ہے، لیکن یہ سب باپ بیٹے بھائی سب روزے سے. اب ایک سوال ہے آپ سے، آپ امام کو تشخیص کیسے دیں گے اس مرحلے میں؟ عبادتوں کے ذریعے، آپ نے حضرت علی اکبر کی عبادت کو دیکھا، امام حسین کی عبادت کو دیکھا، حضرت ابو الفضل کی عبادت کو دیکھا، شہزادہ سید سجاد کی عبادت کو دیکھا، سب کی عبادتیں برابر ہیں. اگر اپنی عقل سے سمجھیں گے آپ تو کبھی ان کے درمیان سے اپنا امام ڈھونڈ نہیں پائیں گے. نور کی ایسی لڑیوں سے جڑے ہوئے ہیں یہ کہ آپ کی عقل اس فرق کو درک نہیں کر سکتی. آپ آئے ایک مہینہ مدینہ میں رہنے کے بعد، جی حضور ہم ہندوستان میں رہتے تھے، خراسان میں رہتے تھے، مصر میں رہتے تھے 1400 سال پہلے. میں کہا بھائی حضور مدینہ گئے آپ، امام کو ڈھونڈا آپ نے، حسن مصطفیٰ کی شہادت کی خبر آئی، اب ہم پر واجب ہے کہ اپنا اگلا امام ڈھونڈیں، تو کون ہے؟ آپ کہیں گے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تشخیص نہیں دے پایا. خوب توجہ کیجیے گا، میں تشخیص نہیں دے پایا. تو میاں تم سے کہا کس نے تھا کہ تم تشخیص دو؟ یہ میں جو ہے اس کو خوب سمجھیے آپ. میں کہوں گا آپ سے کیوں تشخیص نہیں دے پایا؟ چندہ کر کر تم کو بھیجا تھا مدینے جاؤ، مصر کے شیعہ مومنین رکے ہوئے ہیں، مصر کے مسلمان رکے ہوئے ہیں کہ تم خبر لاؤ کہ اب امام کون ہے، اور تم کہہ رہے ہو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ کیا جواب دیں گے کہ بھائی امام کو کیسے پہچانتا تم بتاؤ؟ عبادت کے ذریعے. یہاں تو عباس کی عبادت بھی وہی جو حسین کی، جو حسین اور عباس کی وہی علی اکبر کی، جو علی اکبر کی وہی سید سجاد کی. خواتین کو بھیجا، جناب زینب کی عبادت بھی حسین کی طرح سے. گھر میں رہو جا کر اپنی خواتین کو بھیجا، جناب زینب کبریٰ کی عبادت کو دیکھا، وہ اپنے بھائی کی طرح. تم یہ بتاؤ مدینہ تو گیا، گھر کی خواتین کو ان کی خواتین کی طرف بھیجا. میں ہر ایک کے گھر ایک ایک ہفتے رکا، سب کا کردار ایک سا، امام وقت ہوتا ہے ایک، یہاں پانچ امام بیٹھے، میں کس کو تشخیص دوں؟ تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول خدا کس کے بارے میں حدیث بیان فرما کر گئے. خوب توجہ کیجیے گا، یہاں پر یہ بات کہنا نعوذ باللہ توہین نہیں ہے شہزادہ علی اکبر کی. یعنی فرق وہ ہے کہ جس کو صرف مصلحت الہی اور نگاہ نبوت درک کر سکتی ہے. خوب توجہ کیجیے، امامت وہ مرحلہ ہے جس کو فقط اور فقط نگاہ نبوت درک کر سکتی ہے. اور کل کی وصیت والی حدیث اگر آپ کو یاد ہو، نگاہ نبوت بھی پروردگار عالم کے حکم کا اعلان کرتی ہے. یعنی خالق کائنات واقف ہے امام وقت کی روح کے مرحلے سے، اور نبی کریم واقف ہے، یعنی وہ واقف ہے کہ جس نے خلق کیا، اور وہ واقف ہے کہ جس کی ذات سے امامت کا سلسلہ چلا. لیکن اگر اب یہاں سے آپ کی سمجھ میں آیا کہ امام کو نص کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے؟ کوئی کہے یعنی کیا مطلب؟ نعوذ باللہ امام کار حرام انجام دیتا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ امام کو صرف حدیث کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے عمل کے ذریعے نہیں، تو ہم امام کا موازنہ اور مقابلہ ہم شما سڑک پر چلنے والے عام لوگوں سے نہیں کر رہے ہوتے، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہل بیت کی ہستیوں میں خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والی طیب و طاہر ترین ہستیوں میں اگر جا کر دیکھو گے تو امامت کی تشخیص نہیں دے پاؤ گے، کئی لوگوں کی سیرت ایک سی ہے۔ کیسے تشخیص؟ لیکن آپ نجف گئے، آپ نے دیکھا ان کے درس میں کم ہے، ان کے درس میں زیادہ ہے، وہ یہ کم، ان کی شہرت ایسی ہے، ان کی شہرت ایسی ہے۔ آپ گھومے پھرے ایک ہفتے تک نجف میں، ایک مہینے تک، اور پھر آخر میں جا کر آپ کو اطمینان ہو گیا کہ فلاں صاحب میرے مرجع تقلید ہیں، آپ کو اطمینان ہوا۔ نص کے پیچھے نہیں جاتے آپ، حدیث کو نہیں ڈھونڈتے، کیونکہ حدیث ہے ہی نہیں کسی عالم کے لیے۔ غیبت کبریٰ کے بعد تمام مراجع تقلید بالکل برابر ہیں، کسی کو آپ کے سامنے فوقیت حضرت حجت نے اظہار نہیں کیا ہے۔ علم الہی میں ہو سکتا ہے دو تین حضرت حجت کی نگاہ میں ہو سکتا ہے اس وقت کوئی مرجع تقلید سب سے بڑا ہو، لیکن مصلحت اس وقت یہ ہے کہ آپ کو نہیں بتایا گیا، آپ اپنے علم کے مطابق چلیے۔ لیکن امامت کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ظہر کے وقت دیکھا علی باغ میں پھاوڑا چلا رہے تھے، نماز پڑھنے نہیں گئے، ہم نے فلاں صاحب کو دیکھا ہما شما کو اذان ہوئی دوڑ کے مسجد میں چلے گئے۔ تو دیکھیے، نماز تو ستون دین ہے، نماز ستون دین ہے تمہارے لیے، علی ستون نماز ہے۔ سمجھیے آپ، سمجھیے، اگر نوجوان آ کر یہ کہیں کہ مولانا ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں تو بہت فرق ہے امام اور مرجع تقلید کے درمیان، تو بھائی اگر کوئی عالم کہے کہ توبہ کرو، اس تک بہت فرق نہیں ہے، بہت فرق نہیں ہے۔ بہت فرق وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ مماثلت ہو۔ خدا مغفرت کرے، آیت اللہ شیخ احمد پایانی بہت بڑے مدرس تھے حوض علمی اقوم کے، اور بڑی کتابیں پڑھاتے تھے فقہ کی، اور بہت ہی پختہ اور معروف، بہرحال ایک بہت بڑے عالم اور مدرس تھے، وہ مرجعیت کی صف میں نہیں تھے لیکن بہت بڑے مدرس تھے، فقہ کی سب سے اعلیٰ ترین کتابوں کے ٹیچر تھے، استاد تھے، اور مراجع وقت کے طرف سے امتحان لیتے تھے فقہ کی سب سے بڑی کتابوں کا۔ انہوں نے درس میں ایک واقعہ نقل کیا، یہ واقعہ انہوں نے اپنے درس میں نقل کیا، سنیے گا۔ باپ ایک عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے عمل تنویم، ایک بچے کو، بچوں کو کیوں لایا جاتا ہے؟ کیونکہ بچوں کا شعور اتنا زیادہ، اس میں تشتت نہیں ہوتا، افکار پریشان نہیں ہوتے، دھوبی کے حساب سے لے کر راشن والے کا قرضہ تک یہ بچوں کے افکار میں نہیں ہوتا، بچوں کے ذہن پاک صاف ہوتے ہیں، کھیل تماشا اور صرف اسکول اور یہ سب۔ اور ایک بچے کو لایا گیا اور اس کے اوپر عمل تنویم کہیے، مسمرزم کہیے، کیا کہیے، وہ سب عمل انجام دیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ علماء شیعہ میں سب سے بلند مرتبہ عالم دین کون ہے؟ عالم برزخ میں جاؤ اور دیکھو کہ سب سے بلند مرتبہ عالم دین کون ہے۔ اس نے آ کر جو انہوں نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ مقدس اردبیلی۔ مقدس اردبیلی کوئی 450 سال پرانی بات ہے، نجف کے سب سے بڑے مرجع تقلید تھے، اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہے ان کے بارے میں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو وہ جاتے تھے مولا کائنات کی زری میں، اور زری سے سلام کا جواب آیا تھا، اور پھر نکل کر گئے نجف سے کوفہ، اور کوفہ میں جا کر حضرت حجت سے ملاقات کی۔ شاگرد نے پوچھا جو پیچھے تعاقب کر رہا تھا چپکے چپکے سے بغیر بتائے کہ حضور یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو جب بھی کوئی مشکل وقت درپیش ہوتا ہے میں جا کر سلام کرتا ہوں زری حضرت امیر کے سامنے، جواب آتا ہے اور مشکل کا مجھے حل بتا دیا جاتا ہے۔ اس دفعہ کہا گیا کہ میرا بیٹا، میرا 11واں بیٹا کوفے میں موجود ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ تو میں حضرت حجت کے پاس گیا، مقدس اردبیلی، اور ایسے ایک عالم نہیں ہے، کئی علماء ایسے گزرے اس طرح کے جن کے بارات، اب وہ کبھی خدا من تبارک و تعالیٰ آشکار کر دیتا ہے علماء کی اس خصوصیت کو، اور کبھی یہ بیچارے علماء اپنے ساتھ اس خصوصیت کو قبر میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو کہا بھائی، بچے سے پوچھا کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ مقدس اردبیلی، سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ تو پوچھنے والے نے جو جس نے بلوایا تھا اس عامل کو، اس نے عامل سے کہا ایک اور سوال پوچھو. اس نے کہا کیا؟ کہا اس سے یہ پوچھو کہ امام زمانہ اور مقدس اربیلی کا درجے میں کتنا فاصلہ ہے. تو آپ مغفرت کے لیے آغا پایانی کی ایک ذرا سلوات پڑھ دیجیے. اچھا بچہ ہے, اس کو نہ مقدس اربیلی کا پتہ نہ امام زمانہ کے بارے میں کچھ درست عقیدے اس کے, پر ایک امام ہے ہمارے. اس بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ امام زمانہ کا فاصلہ کتنا ہے مقدس اربیلی سے. بچے نے تھوڑی دیر سکون کے ساتھ بیٹھا رہا اور کہا کہ یہ سوال بے تکا ہے, کیونکہ کوئی تعلق نہیں ہے مقدس اربیلی کا اس روح کے ساتھ, اس درجے کے ساتھ. مقدس اردبیلی کا موازنہ, مقابلہ, مقایسہ وہاں کرو کہ جو لوگ مقدس اردبیلی کے ہم رنگ و ہم سطح ہو. وجود امام زمانہ ایک الگ وجود ہے, اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. اہل بیت کو سمجھیے نص کے ذریعے, نص حدیث رسول کے ذریعے, ورنہ آپ گڑبڑا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. چھٹے امام کی شہادت ہوئی, خراسان سے قافلہ چلا اور امام کو آپ کے ہمارے لیے تو مسئلہ بڑا آسان ہو چکا ہے, ہم بڑے اچھے دور میں ایک لحاظ سے. مشکلات ہیں, مالی مشکلات ہیں اور دیگر گھریلو پریشانیاں ہیں, سماجی پریشانیاں ہیں, لیکن بہرحال پروردگار سے دعا ہے کہ محمد آل محمد کے صدقے میں تمام مومنات اور تمام لوگوں کی مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ. قافلہ چلا, ہر شخص نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جا رہا ہوں مدینے, چھٹے امام شہید ہو چکے ہیں. کہا بھائی خبر لے کر آنا کہ اب کون امام بنا. اچھا یہ بات بتا دوں کہ 12 اماموں کے نام حدیث میں موجود ہیں اور رسول خدا نے بتایا کہ قریش سے ہوں گے, بنی ہاشم سے ہوں گے, میری نسل سے ہوں گے, اور اس پر کتاب فریقین کے علماء نے لکھی ہے, ہم نے نہیں لکھی, صرف فریقین نے لکھی ہے, دونوں ائمہ اثنا عشر کے بارے میں, 12 اماموں کے بارے میں. تو بہرحال قافلہ آیا اور ہر شخص نے اپنے کاغذ پر آج کے دور میں استفتاء کیا کہ یبن رسول اللہ میرا مسئلہ یہ ہے, اس نے لکھا اور اس پر مہر لگائی. مہر میں شاید بتا چکا ہوں, لاکھ ہوتی ہے ایک سرخ رنگ کی, لال رنگ کی ایک لاکھ ہوتی ہے جو پہلے پوسٹ آفیسز میں ملتی تھی. اب تو پوسٹ آفس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اس کو پگھلایا جاتا تھا, خط پر ٹپکایا جاتا تھا, اور جو آپ کی انگوٹھی ہوتی تھی اس کے نگینے پر جو کھدے ہوتے تھے حروف, وہ آپ اس پر دباتے تھے تو وہ ابھر آتے تھے لفظ. بہرحال ہر شخص نے لکھا اور 10-12-15 کے قریب یہ لفافے ہوئے, کاغذ ہوئے, لفافہ تو نہیں تھا, کاغذ کو لپیٹ کے اس کو مہر لگا دی کہ ہمارے خط کو کوئی پڑھ نہ پائے, جو ہوتا ہے طریقہ. اب آج کل آپ اس کو چپکا دیتے ہیں اور پوسٹ آفس میں جاتے ہیں, لیکن پہلے ہاتھ میں دیے جاتے تھے, تو اندیشہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی رد و بدل نہ کر دے. بہرحال ہو گیا اور کہا کہ دیکھو یہ لفافے دے رہے ہیں تم کو, سوال کا جواب دے کر آنا. خوب توجہ کیجیے کہ معرفت دیکھیے انسان کی امام کی کیسی ہونی چاہیے. کس کا زمانہ ہے اس وقت؟ 7ویں امام کا. اس نے کہا بھائی کون وارث ہے؟ جعفر ابن محمد ابن صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک صاحب تھے مدینہ میں, بنو ہاشم سے ہی تھے اور بہرحال خاندان پیغمبر سے تھے, لیکن میں نے کہا نا کہ امام کو پہچانیے نص کے ذریعے, حدیث کے ذریعے. کس نے کہا کہ بھائی یہ ہے, انہوں نے دفتر وغیرہ کھول دیا, اب تو جاؤ ان کے پاس. تو وہ گیا, سلام کیا, پکا حضور خمس لائے ہوں کچھ اور کچھ سوالات ہیں, تو یہ سوالات کا جواب چاہیے. کہا کہ اچھا رکھ کے چلے جاؤ, پڑھیں گے اور پڑھ کے تمہیں جوابات دے دیں گے. اس نے کہا واپس کر دیجیے. ایک درود بھیجیے بلا نواز محمد. کہ بھائی انسان پڑھتا ہے پڑھے بغیر, اس نے واپس کر دیا, آپ کو سب میں غلطی ہو گئی واپس دیجیے. سارے اس نے کاغذ اٹھائے اپنی خورجین میں, اپنی بوری میں جو زمبیل تھی اس میں رکھے, آ گیا. کہا اب کیا کروں؟ گیا مسجد نبوی میں. انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر امام وقت نہیں مل رہا تو دروازہ کھٹکھٹائے تو کس کا. مسجد نبوی میں گیا دو رکعت نماز پڑھی اور گریے کی حالت میں ایک بیچارگی کے عالم میں کہتا ہوں یا رسول اللہ الا من ارفع هذه المسائل هذه الاسئله، رسول خدا آپ بتائیے کس کے پاس لے کر جاؤں یہ سوالات، الى المجوس الى اليهود الى النصارى الى اعدائك والنواصب، آپ کی اولاد کے دشمن جو آپ کی اولاد پر سب کو شتم کرتے ہیں ان کے پاس لے کر جاؤں، عیسائیوں کے پاس مدینہ کے لے کر جاؤں، یہودیوں کے پاس لے کر جاؤں، کس کے پاس لے کر جاؤں؟ اور کوئی بتا دے اس کو کہ رسول تو مر چکے. سمجھیے، قبر مطہر میں رسول خدا کو جناب امین نے لٹایا ضرور ہے، لیکن اب بھی ہمارے اور آپ کے اعمال پر ناظر ہیں. یہ عقیدہ ہے ظاہر کا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا. اور صرف ذریعے رسول کے پاس جا کر نہیں، اس وقت بھی حضرت حجت ہمارے اور آپ کے اعمال پر ناظر ہیں، رسول خدا ناظر ہیں. اس اعتقاد کے ساتھ اچھا خراسان سے اٹھ کر آیا ہے، کہتا رسول کے پاس دعا کیوں کروں، ایمان ہے اعتقاد ہے. اچھا یہ بھی جانتا ہے کہ نعوذ باللہ خاکم بدن، حضرت حضرت قبر سے اٹھ کر تشریف نہیں لائیں گے، باہر میری رہنمائی کریں. لیکن ایمان دیکھیے کہ رسول خدا سے کہ بھائی اب آپ جانیے، آپ کے بچوں کی بات ہے یہ، الا من ارفع هذه المسائل، کس کے پاس لے کر جاؤں؟ کندھے پر ایک ہاتھ آیا، دیکھا تو ایک غلام تھا، کہا عجب مولاک، اپنے مولا کی پکار پر لبیک کہہ. کہا بھائی ٹھیک ہے یہی ہے. اچھا گیا لے کر، کہا یا ابن رسول اللہ یہ سوالات ہیں. پتہ لگا امام آپ ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آئے. کہا کہ یہ سوالات ہیں، امام نے کہا رکھو جواب مل جائے گا. یہ نہیں کہا کہ پڑھ کر دیکھ کر، رکھا. اب وہ کچھ تھوڑی دیر گزری، یہ کسی دوسرے کمرے میں گیا، کیا گیا کیا ہوا سلسلہ؟ خادم نے آ کر کہا کہ تمہارے سوالات کے جوابات تیار ہیں. اب اس نے آ کر دیکھا، اچھا سوالات کے جوابات تیار ہیں، کاغذوں کو دیکھا تو کاغذ پر خراسانیوں کی مہر جوں کی تم موجود ہے، اور خادم کہہ رہا جوابات لکھے جا چکے ہیں. اچھا یہیں پہ رک جائیے. ساتویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور امام سے ترکی زبان میں شاید صحبت بات کی، گفتگو کی، اور پھر ٹوٹی پھوٹی عربی بولنے لگا. امام نے اس سے ترکی میں یا فارسی میں گفتگو کی کہ مولا یا ابن رسول اللہ آپ کو ترکی یا فارسی آتی ہے؟ میں سمجھا تھا کہ انت لا تحسن، میری زبان آپ اچھی طریقے سے نہیں بول سکتے. امام نے ایک جملہ کہا، اذا لم احسن اجیبک فما فضلی علیک، اگر میں جو تو زبان بول رہا ہے، اور یہ میرا جملہ ہے، اگر میں تجھ سے بہتر نہ بول پاؤں تو میری تجھ پر فضیلت کیا رہ گئی؟ جب جناب شہربانو کو اسیر کر کے قید کر کے خلافت ثانیہ کے دور میں لایا گیا مسجد نبوی میں، تو انہوں نے فارسی میں ایک جملہ کہا، جو وہاں پر حکومت کے افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھے کہ بادشاہ وقت کو برا بھلا کہا ہے، تو تماچا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا کائنات نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، یہ اپنے اجداد کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے. اب فارسی کس سے سیکھی؟ اب آپ کہیے سلمان فارسی سے سیکھی، ابو ذر سے سیکھی، لیکن ہم تو ساتویں امام کی جملہ کلیدی ہے، اذا لم احسن اجیبک، جب میں تیرا اچھی طرح سے تیری گفتگو میں تیری زبان میں جواب نہ دے پاؤں تو میری تجھ پر فضیلت کیا ہے؟ اور پھر فرمایا اس نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ کو یہ زبان بھی آتی ہے، وہ زبان بھی آتی ہے. ابو ہاشم جعفری حضرت جعفر طیار کی نسل سے ہیں، ابو ہاشم جعفری، کہا یا ابن رسول اللہ مجھے یہ زبان نہیں آتی. امام نے پتھر اٹھائے، اس پر دعا پڑھی، منہ کھولا ابو ہاشم جعفری، بہار میں روایت ہے، کہا مولا نے وہ پتھر سنگریزے میرے منہ میں رکھے، جب میں باہر نکلا سامرا اس وقت کیپٹل تھا، ترک وہاں تھے، ہندی وہاں تھے، فارسی بولنے وہاں تھے، یہ تین زبانیں تو یقیناً وہاں تھیں. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں لا تعداد زبانیں کہ جو وہاں پر بولی جاتی تھیں سب کی سب مجھے چشم زدن میں آ گئی. اب آپ نے ذوق سے سنا ہے، شوق سے، تو میں اس روایت کی تشریح کر دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ معجزہ یہ ہوا کیا. زبان سیکھتے ہیں آپ، آپ سب اردو بولتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی یہاں سندھی، کوئی پنجابی، سرائیکی، بلوچی، پشتو بولنے والا بیٹھا ہو، آپ زبان بولتے کیسے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں کہ یہ گول سی چیز گندم کے آٹے سے بنی ہے، روٹی کہتے ہیں اس کو، سوچتے ہیں کیا آپ یہ روٹی دے دیجیے، یعنی چیز کو دیکھتے ہیں، لفظ ذہن میں آتا ہے. یہ لفظ کیوں ذہن میں آتا ہے؟ کیونکہ آپ سیکھ چکے ہوتے ہیں اور اتنی کوہنا مشقی اور پختگی کے ساتھ سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں عربی میں کہ تروی، سوچ بچار کا وقت نہیں ہوتا، اور آپ بولے جاتے ہیں مسلسل گفتگو، جیسے میں بول رہا ہوں، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہو رہی کیونکہ میں نے یہ سیکھی ہے اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، الفاظ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. یہ الفاظ محفوظ کہاں پر ہیں؟ میرے نفس میں، میرے ذہن میں، میری روح میں. یہ روح اور ذہن اور نفس کہاں پر ہے؟ مشق کی وجہ سے حافظے میں محفوظ ہیں. یہ جو کئی دسیوں بیسیوں زبانیں ابو ہاشم جعفری بولنے لگے، تو کتنا زیادہ تسلط ولایت ہے ابو ہاشم جعفری کی روح اور ذہن پر کہ پتھر پھینکا حافظے میں الفاظ آئے، طاقت عطا ہو گئی. روایت کا جملہ یہ کہ سبعین لغتن، 70 زبانیں بولنے پر قادر تھا. تو آپ ایسی ہستیوں کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا؟ جو 5 یا 6 زبانیں روانی سے بولنا سیکھ لیں اور پختہ ہو جائیں، اس میں کبھی نہ اٹکے ہر قسم کے مرحلے پر، یعنی اس کو ان زبانوں میں کسی کے استاد کی ضرورت نہ ہو، 5-6 زبانیں. تو لوگ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ شخص ذہین نہیں ہے، ذہانت سے کوئی آگے کی چیز ہے. 70 زبانیں. بہرحال وہ گیا، اس نے کہا خوراسان جب گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو. انہوں نے کہا خوراسان گیا، لوگوں نے دیکھا مہر لگی ہوئی ہے، لوگوں نے کہا اب جو جواب آئے ہیں وہ ہمارا امام ہے. جب مہر توڑی تو سوال لکھا ہوا تھا، اور امام کے خط میں، امام کی لکھائی میں سوال کے نیچے سوال کا جواب بھی تھا، مہر ٹوٹی نہیں تھی، جملہ لکھا جا چکا تھا. علامہ مجلسی نے بہار الانوار 400 برس پہلے لکھی ہے. اچھا، ہمارے نوجوان بچے ایک سوال کرتے ہیں، آئمہ نے فزکس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیمسٹری کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں علم ایسا تھا، علم ویسا تھا، تو پھر امام نے اسپیس شٹل کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا، اور اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے، امام آئے ہیں ہدایت کے لیے، دکان کھولنے نہیں آئے اپنی. اگر امام ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں تو وہاں سمجھے گا کون؟ ان کی سطح کے مطابق کہ امام کو امام مان لے، اس حد تک آئمہ نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی. یہ دکانداری کرنے والا یہ کام کرتا ہے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے 25 سے 30-35 جگہوں پر اپنے علم کا اعلان فرمایا کہ میرا علم کس مقام پر ہے. بہار الانوار 400 برس پہلے لکھی گئی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے باب میں جا کر دیکھیے تو وہاں پر علامہ مجلسی نے یہ حدیث لکھی ہے. اب بہار الانوار میں یہ حدیث ہے 400 برس پہلے. کس سے ہے حدیث؟ 10ویں امام سے. 10ویں امام کی شہادت کب ہوئی؟ 2ری صدی ہجری میں، یعنی 220 ہجری میں، 225 ہجری. کیا یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ جو امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یعنی تقریباً 1200 سال ہو گئے. 10ویں امام کیا فرمایا؟ کہ تخرب السامرہ، سامرہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ولم یبق، اس میں سے کچھ نہیں رہے گا، کچھ کاروان سرا رہیں گے، مسافر خانے، اور کچھ دکانیں رہ جائیں گی جس میں سے اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کا کچھ سامان ملے گا. سامرہ برباد ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا. یہ کب فرما رہے ہیں امام؟ کہ جب سامرہ اسلامی دنیا کا کیپیٹل ہے. 1200 برس پہلے امام نے فرمایا. اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس حدیث کو، سنتے ہیں امام سے 1200 برس پہلے، بھائی کہا ہوگا امام نے، لیکن جب آج سے 5-6 سال پہلے حملہ ہوا سامرہ پر اور امام نے فرمایا کہ میرا حرم خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر دوبارہ تعمیر ہوگا، تو اب مجھے یہ بات بتائیے، وہ ہستی جو 2ری صدی ہجری میں اور 3ری صدی ہجری میں بیٹھ کر اپنے حرم کے بارے میں کہے، امام کو کیسے پتا کہ میرا حرم بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ امام کو کیسے پتا کہ سامرہ میں صرف کچھ پرچون کی دکانیں رہ جائیں گی اور کچھ مسافر خانے رہ جائیں گے؟ اسلامی دنیا کا کیپٹل،
وہ حکومت کے جو چین سے لے کر جنوبی فرانس تک پھیلی ہوئی ہے، افریقہ کا شمالی حصہ، افریقہ کا مشرقی حصہ، پوری عرب دنیا جس کے پرچم تلے ہے، جس کی حکمرانی ہے، جس کی انگشتر کے تحت چلتی ہے، اس حکومت کے مرکز اور پائے تخت کے بارے میں امام بتائیں کہ دیکھو یہ میرے بعد خراب ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، کھنڈر میں بدل جائے گا. 5 سال پہلے جب داعش نے حملہ کیا تو سامرہ برباد ہو گیا، اور اب سامرہ میں کچھ دکانیں ہیں اور کچھ مسافر خانے ہیں. امام کے حرم کا گنبد شہید ہوا اور پھر دوبارہ اسے تعمیر کیا گیا. آپ کے علامہ مجلسی نے امام کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے لکھا ہے. حضور، تو پھر علامہ مجلسی کو امام مان لیجیے. 400 برس پہلے ان کو کیسے پتا کہ یہ 2012 اور 2014 میں یہ واقعہ ہوگا؟ علامہ ہلی ہلاکو خان کے پاس گئے. جب ہلاکو خان بغداد تک آ گیا، عراق تک، کہا کہ امان نامہ لکھ کر دو کہ اگر فتح جب ہو جائے گی تو ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ہلا پورا علمی مرکز، اور ہلا کے اندر اس وقت آپ کے دسیوں 10 12 15 عظیم الشان، معمولی نہیں، عظیم الشان مشتہد کہ جن کی کتابیں آج تک نجف اور قم میں علماء مطالعہ کرتے ہیں، مراجع جن کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. کہا کہ ابھی تو میں آیا بھی نہیں ہوں، حملہ نہیں کیا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ میں فتح پا جاؤں گا؟ کہا کہ دیکھو ہمارا امام تھا علی ابن ابی طالب. اور اس کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، امام کی تو کتاب نہیں ہے، بھارت سید رضی نے مرتب کی. اس میں جو علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک لشکر آئے گا وہ تم پر صادق آتی ہے، اور یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. امان نامہ لکھ کر دو. اس نے امان نامہ لکھ کر دیا. جب اس کو فتح ہوئی، اب وہ ایک آگے کا لمبا سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا، اور پھر علامہ ہلی کے اس کے بیٹے کے ساتھ واقعات اور مناظر اور گفتگو، وہ ایک طویل گفتگو ہے. تو آئمہ نے اپنے علم کو اس حد تک آپ کے سامنے آشکار کیا ہے اور کھولا ہے کہ جس حد تک امام کو یہ ضرورت تھی کہ تم لوگ یہ سمجھ لو کہ ہم حجت خدا ہیں. امام سب سے زیادہ، لفظ یہ غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے، جو امام کو سب سے زیادہ جس چیز کی تشویش ہے، آئمہ معصومین کو سب سے زیادہ جس چیز کی پریشانی ہے، جس چیز کی ان کو فکر ہے، جس چیز کو عربی کا لفظ ہے دغدغہ فکری، یعنی دل میں جو ان کے گھبراہٹ ہیں، وہ یہ کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان تک ہماری تعلیمات بلا کسی کمی بیشی کے پہنچ جائیں، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، وہ ہم سے جڑے رہیں. اسی لیے غیبت کبریٰ میں آپ کو 2 چیزوں کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا، اور ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ حضرت حجت کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں. دوسری چیز، ان کی امامت کے پابند اور اس پر کاربند رہیں. تیسری چیز، ولایت علی ابن ابی طالب. اور چوتھی چیز جو آتی ہے کہ اہل بیت کے غموں میں غم منائیے، خوشی میں خوشی منائیے. اور میں یہاں سے جملہ کہہ دوں، ہمارے یہاں 22 سجب 23 سجب 27 سجب کو بڑا ایک ہر طرف نظر ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس حد تک نظر ہوتی ہے. الحمدللہ خدا پھیلائے دسترخوان کو جو امام کے نام پر بچھتے ہیں. اب دسترخوان بچھتے ہیں ہمارے گھروں میں، موم کسی اور کے سینے پر دلی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اہل بیت کی چیزوں کا ایک سلسلہ ہے کہ بہرحال. لیکن روایت کیا ہے کہ جو شخص ایک مومن کو غدیر کے دن کھانا کھلائے گا، فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّقِينَ، اس نے تمام انبیاء کو کھانا کھلایا. یہ میں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا. کیوں کہا میں نے؟ اس وجہ سے کہا کہ خاندان میں 50 گھر ہیں، 50 کے 50 گھر 22 رجب کو نظر کر رہے ہیں. لوگ کیسے جائیں بھائی؟ کچھ لوگ بڑھیں کہ ابھی جو 22 رجب کی نظر ہوتی تھی ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں 18 ذی الحج پر. ایک مومن کو جو کھانا، من نظر الی وجہ اخیہ، جو غدیر کے دن اپنے مومن بھائی کی طرف دیکھے گا، وہ تبسم الی وجہ اخیہ، جو اپنے برادر مومن کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا، پروردگار قیامت میں اس کی طرف دیکھے گا. یعنی غدیر کو زندہ کرے انسان. کربلا کیا ہے؟ کربلا غدیر کی حیات کا تسلسل ہے. تو 3 یا 4 چیزوں کو آپ یاد رکھیں. اور آئمہ معصومین نے وہ صفات بتائیں کہ جو ان کے چاہنے والوں میں صفات ہونی چاہیے. کیا فرمایا؟ من کف عن اذی الناس اقاله اللہ نفسہ یوم القیامہ، جو لوگوں کی عزتوں سے، جو شخص لوگوں کی عزت اور آبرو کو برباد کرنے سے اپنے آپ کو روک دے گا. پروردگار قیامت کے دن تمام کے تمام اس کی خطاؤں کو قلعدم قرار دے گا. یعنی لوگوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے, مومن کی یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہو. کیونکہ اہل بیت کی بنیاد کیا ہے؟ جس طرح سے وہ ستار اور غفار ہے, یہ اہل بیت ستار اور غفار ہے. جس طرح سے وہ کریم و رحیم ہے, یہ کریم و رحیم ہے. یہ اپنے شیعوں میں بھی انہی صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے آیت اللہ عظمہ شیخ علی تہرانی, بہت بڑے شاگرد ہیں, بہت بڑے مجتہد گزرے تاریخ کے ہمارے, تقریباً 150 سال 125 سال پہلے ایران کا واقعہ ہے. دیکھا کہ ایک یہودی کو کچھ مسلمان لڑکے گدی پہ تھپڑ مارتے ہوئے لا رہے ہیں. لڑکوں کا حلیہ دیکھا, یہودی کو سمجھ گیا کہ یہ قصہ اتنا سادہ نہیں ہے. آیت اللہ عظمہ جا رہے ہیں, دو تین لوگ ساتھ ان کے, حاشیہ بردہ. میں نے کیا حدیث پڑھی, من کف عن اذی الناس, جو لوگوں کی اذیت سے اپنے آپ کو روک دے, اور من کف عن اعراض الناس, جو لوگوں کی عزت کو ملیمیٹ کرنے سے اپنے آپ کو روک دے. تیسری حدیث ہے, من کف غضبہ عن الناس, جو اپنے غصے سے لوگوں کو بچا لے. یعنی غصے کا اثر لوگوں پر نہ ڈالے, تیش میں نہ آئے. جب مجھے آپ پر غصہ آیا تو میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں, نہ صرف یہ کہ نقصان نہ پہنچاؤں, اپنی زبان کو اپنے عمل کو کنٹرول میں رکھوں. پروردگار عالم کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اب آپ توجہ کیجئے اس واقعے کو کہ کس مقام پر ہے, اور سمجھیے کہ حضرت امیر کس مقام پر ہوں گے. اگر آیت اللہ العظمیٰ, جو حاشیہ بردار, جو جوتے اٹھانے کے لائق نہیں علی ابن ابی طالب کے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی نالین حضرت ابوالفضل اٹھاتے تھے, اور میں یہ کہوں کہ آج کا مرجع تقلید بھی نالین اٹھانے کے مرحلے پر ہے, تو میں اس مرجع تقلید کو حضرت عباس کے مرحلے پر لے گیا, کفر ہے, لعنت ہو ایسے شخص پر. مرجع تقدیر کی نالین ہمارے سر پر, لیکن حضرت عباس کے زلجنہ کے اطراف میں بھی اگر نظر آئے نا, مارتے ہوئے دارے یہودی کو, ایک کا کیا سلسلہ, کیا اس کی شراب بیچ رہا ہے اسلامی ملک میں. سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اسی قماش کے ہیں, اور لین دین پہ جھگڑا ہوا ہے. کہا کیوں لے یار, کا قتل کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کہ یہ یہودی نہیں ہے, مسلمان ہے, میں جانتا ہوں. کہا کیا کہہ رہے ہیں, کہا تم غلط کہہ رہے ہو. برابر والے سے کہا سجدے گا ہے تیری جیب میں؟ کہا ہے. کہا کہ تلاشی لو, اگر کوئی دلیل نکل آئی کہ یہ مسلمان ہے اس کو چھوڑ دو گے تم, قتل نہیں کر سکتے. کہا میں خود تلاشی دوں گا. اپنے ہاتھ سے سجدے گا اس کی جیب میں ڈالی, کہا یہ سجدے گا نکلی ہے. یہودی ہکا بکا. اچھا یہ اسلام وہ ہے جو اسی دروازے سے آیا جو مسجد کے صحن میں کھلتا تھا؟ تو یہ اسلام اسی طرح کا ہوگا. یہ اسلام گردنیں کاٹتا نہیں ہے, یہ لوگوں کو سربلند کرتا ہے. اب نوجوان ہکا بکا کہ کیا, کہا کہ جھوٹ بول رہے تھے. کہا بھائی تو مسلمان ہے, یہ تیرے جیب سے. کہا اس مرتا کیا؟ کہا کہ جی. کہا بس آ جاؤ چلو. لے مسلمان ہو گیا ہوں, وہ شخص مسلمان ہو گیا. یعنی اب آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میدان جنگ میں کوئی شخص مولا کائنات سے تلوار مانگے, تلوار پھینک دیں, یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتا. پریشان مت ہوئیے, پہلے یہ واقعہ سمجھ لیجیے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. خوب توجہ کیجیے گا, اہل بیت علیہم السلام گناہگاروں کی تلاش میں اور تاک میں رہتے ہیں, سزا دینے کے لیے نہیں, ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے. اور دشمنان اہل بیت گناہگاروں کی تاک میں رہتے ہیں کہ ان کی آبرو اور عزت کو ملیمیٹ کریں. کتنا فرق ہے ان لوگوں میں کہ جو گناہگاروں کی تاک میں رہیں اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈالیں. اور کس طرح سے, یہ آپ دیکھیے جو واقعہ ابھی پڑھا کہ حر خود نہیں آیا ہے, کرم حسین کل آیا ہے. تو یہ مومنین کی تربیت کس طرح سے کی. یہ ہم اہل بیت کی زندگی میں واقعہ, آخری واقعہ, اب یہ جو علم امام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اب ایک واقعہ ہے, اب بہت مشہور ہے, ہو سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے. اس میں مجھ سے کئی دفعہ اصرار کیا جا چکا ہے کہ مولانا آپ جنگ خندق پڑھیے, جنگ خندق پڑھیے. اب لوگ مجھ سے دو دفعہ تین دفعہ خندق سن چکے ہیں, تو اب اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں مولانا آپ کچھ اور پڑھ لیجئے، لیکن اب بعض دوستوں کا اصرار ہے تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کئی دفعہ آپ لوگ سن چکے ہیں میرے خیال سے اور میں کس طرح سے پڑھوں. اچھا کبھی یہ فرمائش ہوتی ہے مولانا وہ میر حدیث کا فلاں بند دوبارہ پڑھیے، اب میں چوبارہ پڑھ چکا ہوں اس کو دوبارہ کیا خاک پڑھوں گا، دوبارہ ہوتا ہے دوسری دفعہ یا چار پانچ دفعہ پڑھ چکا ہوں. لیکن بہرحال یہ واقعہ بڑا مشہور اور عجیب واقعہ ہے. اصحاب امیر المومنین کی عظمت کو سمجھیے، اصحاب امیر المومنین عجیب اصحاب تھے، بالکل عجیب اصحاب. مقداد، عمار یاسر، مالک اشتر، کمیل، میسم تمار، یہ سب جو اصحاب امیر عمر ابن حمق خزائی، یہ بڑے عجیب اصحاب علی ابن ابی طالب کے، اور ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا ساتویں امام کے اصحاب نے آ کر ساتویں امام سے شکایت تن کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کے دادا اپنے اصحاب کو علم غیب عطا کرتے تھے، آپ ہم کو نہیں بتاتے. امام نے کہا ان اصحاب علی علی افواہم اوکیا، علی کے صحابیوں کے منہ پر تسمے بندھے ہوئے تھے. میں مثال دوں اس کی، مرجع تقلید آپ کا امام زمانہ سے مل کے آ جاتا ہے، زندگی بھر نہیں بتاتا، اور ہم اور آپ علم نکلتا ہوا دیکھ لیں خواب میں، سمجھتے ہیں کہ سلمان کے بعد ہمارا ہی مرتبہ ہے، اور پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹتے ہیں ہم نے علم دیکھا. آپ ارے آپ نے علم دیکھا، کیا مطلب علم؟ بہت اچھی بات ہے، خدا آپ کو مبارک کرے، ثواب ملے آپ کو، یہ خواب آپ کے لیے اچھا معرفت اہل بیت میں اضافہ کرے. لیکن کبھی بھی کوئی چیز تکبر کی بنیاد نہیں بننی چاہیے. ساتویں امام نے کیا فرمایا؟ اتنا اصحاب علی کانوا علی افواہم اوکیا، ان کے چہروں پر تسمے تھے. اب یہ میرا جملہ ہے، امام کا جملہ نہیں ہے. تم کو کوئی بات بتاؤں گا ابھی باہر نکل کر سب جگہ پھیلاؤ گے. علم الہی، اسرار الہی اس کو دیے جاتے ہیں کہ جو ہر جگہ فاش نہ کرے. بنیاد اس عالم کی یہی ہے. معراج پہ گئے رسول خدا، پروردگار نے کیا فرمایا؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی پروردگار نے رسول خدا پر جو وحی کرنی تھی، پروردگار بتا دیتا قرآن میں نہیں، گفتگو ایسی تھی ہماری اپنے حبیب کے ساتھ کہ اب علی ابن ابی طالب، حسن، حسین، سید سجاد اور حضرت حجت پر آ کر رکے گی، نامحرم پیچھے ہٹے. تو آئے، کہا، روایت کے الفاظ ہیں، شیخ مفید نے لکھا ہے اس کو کہ حبیب ابن مظاہر یا مظاہر، یہ دونوں چیز نام ملتے ہیں کتابوں میں. حبیب ابن مظاہر ہم کہتے ہیں، میں یہی نام دوں گا، جناب حبیب ابن مظاہر اور میسم تما. ملاقات ہوئی دونوں کی کوفے میں. کس جگہ پر؟ اب کوفے میں مختلف محلے تھے، محلہ بنی اسد میں ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ اختلف عنقہ فرسیہما، دونوں گھوڑے پر سوار بازار میں، دونوں جلیل القدر صحابی، کوفہ جانتا ہے، متبرک، مقدس، بڑے پاک، طیب و طاہر، صاحب کردار. حتی اختلف عنقہ فرسیہما، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے کیا ہوئیں؟ ملی. ایک جملہ کہنا شروع کیا، کس نے؟ جناب حبیب نے، کہا کہ کأنی بشیخ اصلا یبیع البطیخ فی دار بن الرزق یقتل فی حب اہل بیت نبیہ فیصلب، عجیب جملہ، فتبقر بطنہ ویصلب علی الخشبہ. حبیب نے دیکھا ایک دفعہ میسم تمار کو، کہا کہ میں ایک بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جس کی پیشانی کے اگلے حصے کے بال اڑ چکے ہیں، تنومند ہے، دھڑ اس کا تنومند ہے، تربوز بیچتا ہے محلے بنی رزق میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے اہل بیت کی محبت میں مارا جائے گا، پیٹ اس کا چاک کیا جائے گا اور لکڑی پر سولی دی جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ حبیب. کس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ میسم تمار کو. یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہ ذکر میسم کا ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو جس کے بال اڑ چکے ہیں، میسم کے بال اڑ چکے تھے، جس کا دھڑ تنومند ہے، میسم تنومند تھے. اس وقت اس زمانے میں تربوز کی دکان تھی محلدار بنی رزق میں، اور بنی اسد سے تھے. کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسے، نام نہیں لیا، اور کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں. میسم نے سنا، کہا کہ کأنی برجل احمر، میں ایک ایسے مرد کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے چہرے کا رنگ سرخ ہے، لہو زفیرتان، دو زلفے امامے سے نکلی ہوتی ہیں، یخرج لنصرت ابن بنت نبیہ، وہ کوفے سے نکلے گا اپنے نبی کی کے نواسے کی مدد کے لیے، فیقتل قتل کیا جائے گا، وہ یجال براسہ اور کوفے میں اس کے سر کو گھمایا جائے گا۔ خوب توجہ کیجیے، مجھے نہیں پتا بات پہنچی یا نہیں پہنچی، میں آپ کو واضح کروں، میسم اور عمار ایک دوسرے کے سامنے گھوڑے پر موجود ہیں، عمار یاسر معذرت میسم تمار حبیب ابن مظاہر یا مظاہر کی علامتیں بتا رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ تو ہے، اور حبیب ابن مظاہر میسم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ تو ہے۔ نشانیاں بتا رہے ہیں کس طرح سے، ایک ایک نشانی بتا رہے ہیں۔ اب جب یہ گفتگو ہوئی، گفتگو لگتا ہے طویل ہوئی، شیخ مفید نے اتنی ہی نقل کی ہے لیکن ایک جھمگھٹا لگ گیا، ایک ازدحام لگ گیا، کیونکہ دونوں بڑے بزرگ آج کی زبان میں بہت بڑے آیت اللہ العظمیٰ، لوگ آ گئے ان کے گھوڑوں کے گرد گھیرا ڈال دیا محلے بنی اسد میں اور سننے لگے، یہ جو میسم تمار گفتگو کر رہا ہے یہ تو حبیب ابن مظاہر کی بات کر رہا ہے، حبیب ابن مظاہر جو کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو تنوبند ہے تربوز بیچتا ہے، یہ تو میسم تمار کی بات ہو رہی ہے، علامتیں ان دونوں پر صادق آ رہی ہیں، کبھی اس کو دیکھیں کبھی اس کو دیکھیں، ایک جھمگھٹا لگ گیا۔ عجیب بات ہے، جب دونوں گئے کہا کہ ما رائنا اکذب من حاذین، ہم نے ان دونوں سے بڑا جھوٹا دیکھا نہیں ہے، یہ کیسے ایک دوسرے کے بارے میں پیشن گوئی کر رہے تھے، کون مارے گا کون قتل کرے گا انہیں۔ چمی گوئیاں ہو رہی تھیں، رشید حجری آئے گھوڑے پہ، کہا کیا ہے بھائی سلسلہ، کہا یہ دو جھوٹے ابھی ایک لوگ تھے بڑے مقدس نمازی پرہیزگار، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں پیشن گوئی کر کے گئے، کہا کیا کہا ہے، کہا عمار نے میسم نے یہ کہا حبیب نے یہ کہا، کہا کہ رحم اللہ میسم، خدا کی رحمت و میسم پر، نسیہ واحدہ، ایک چیز بھول گیا میسم بتانے سے۔ بھائی جب آپ ریاضیات پڑھیں اپنی کلاس میں بیٹھ کر ایک ٹیچر سے، اور ایک شاگرد کہہ کہ ٹیچر نے یہ بتایا تھا، اور آپ کہیں دیکھو تم ایک چیز بھول گئے، اس کا مطلب ہے کہ جماعت کا کمرہ ایک ہی تھا، استاد ایک ہی تھا، اجازت ایک سی تھی، روح کی ترقی کو علی ابن ابی طالب ایک ہی جگہ پر لے کر جا رہے تھے، یہ کس بنیاد پر کہا رشید حجری نے کہ نسیہ واحدہ، کہا وہ کیا، کہا کہ میسم نے کہا نا حبیب کے بارے میں کہ تمہارا سر لایا جائے گا کوفے میں گھمایا جائے گا، نسیہ واحدہ، ایک چیز بھول گئے۔ وَيُزَادُ فِي أَجْرِهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ، حبیب کے سر کا جو انعام رکھا جائے گا وہ 100 درہم رکھا جائے گا۔ کہا کہ یہ ان دونوں سے بڑا جھوٹا تھا، لیکن تاریخ نے بتایا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی امامت نام ہے، سر جھکا کر آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجئے، اپنے مولا کی مرضی کو حاصل کیجئے، اپنی عبادتوں کو انجام دیجئے، واجبات کو ادا کیجئے، حرام سے بچیے، آپ کو خواب میں علی ابن ابی طالب نظر آ گئے، تو آپ نے اور ہم نے کون سا تیر مار لیا، وہ علی ابن ابی طالب کے شاگرد ہیں، حکم ہے مولا کا بتانا تو بتا رہے ہیں، مولا کائنات کے اصحاب کو سمجھنا ہے، ساتویں امام کے ذریعے سمجھیے، کیا فرمایا ساتویں امام نے، علی کے اصحاب کے منہ پر اوقیہ تھے، چمڑے کے تسمے بندھے ہوئے تھے، آج کے بچوں کے لیے ڈوریاں تھیں، لیس بندھے ہوئے تھے، ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں تھی، یعنی صحابی تھے علی کے، خواص اصحاب علی ابن ابی طالب تھے، مولا علم دے رہے ہیں، ہمیں ذرا سا استخارہ دیکھنا آ جائے، ہمارا استخارہ آپ کہاں پہنچ سکیں گے جو ہم استخارہ دیکھتے ہیں، یہ استخارہ آپ اپنے بابا جان کی جیب سے نکال کے نہ آئے، آپ کو بھی ولایت کا صدقہ ملا ہے کچھ، اکڑ کس بات، وہ شخص کہ جو عقبہ اور دنیا کو دیکھتا تھا، بہار میں روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا جب مولا کائنات نے سنونی کا دعویٰ کیا، کہا یہ بتائیے جبریل کہاں پر ہے، ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھا کہا تو جبریل ہے، یہ روایت ہے، اور وہ شخص ظاہر ہو، کہا یہ مولا آپ کو کیسے پتہ چلا، کہا پورے عالم میں دیکھا نظر نہیں آیا، سمجھ گیا یہی ہے، وہ پورے کائنات کو چشم زدن میں گھوم کے آ جائے، بوریا کا لباس پہنے، بلند ترین عبادتیں کرے، طویل سجدے کرے، اور اس طرح سے پروردگار کی مرضی کو بجا لائے کہ عالم اور کائنات میں اس کی نظیر نہ ملے، اور ہم اس کے شیعہ کہہ کر کس راستے پر جا رہے ہیں، تو جوڑ آئے گا کہاں پر ہمارا اور ان کا، مماثلت آئے گی کہاں پر، یہ تو لطف ہے مولا کائنات کا پنجہ تن کا، کہ کہا دیکھو ہم پر گریہ کرو انشاءاللہ ہم تمہارے گناہ بخشوائیں گے، ہمارے ساتھ رہو، ہماری صفات اپناؤ، ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو، علیکا بے ولایتنا، ہماری ولایت کو تھام کر رہو، یہ کتنا بڑا احسان ہے جب خدا آپ کو نصیب کرے، وقت ختم ہو گیا، آخری جملہ کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، خدا آپ کو نصیب کرے انشاءاللہ، حضرت ہے امام حمام ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیہ آلاف التحیت و سلام، زیارت آپ کو نصیب کرے جب جائیں گے اس دروازے سے ذریعہ متحر کی طرف، اور جہاں مسجد شریف ہے دروازے سے گزریں گے جس دروازے کو جھک کر چوکھٹ کو چوما جاتا ہے، اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یا جامعہ شتات۔ شتات کہتے ہیں مختلف چیزوں کو جو آپس میں متضاد ہوتی ہیں، جامعہ جمع کرنے والا۔ یہ پروردگار عالم کے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ پروردگار مختلف چیزوں کو جمع کرتا ہے، امام رضا جامع شتات ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فاسق بھی آ رہا ہے، فاجر بھی آ رہا ہے، مرجع تقلید بھی آ رہا ہے، نمازی بھی آ رہا ہے، بے نمازی بھی آ رہا ہے، یعنی کسی طرح سے اپنے آپ کو ولایت سے جوڑ دو۔ یہ ہے آپ کے اور ہمارے آقا اور مولاؤں کا وتیرہ اور کردار کہ جو بھی ہو ہماری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، گناہ زیادہ ہو جائیں ہم سے بھاگو مت، ہماری طرف آؤ۔ دعائے جوشن کبھی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا من لا مفر منہ الا الیہ، اے ذات باری تعالیٰ تیری ذات وہ ہے کہ جس سے اگر بھاگا جائے تو اسی کی طرف آیا جائے۔ اس بچے نے کل پرسوں پڑھا تھا کہ اگر مجرم کو خطا کا خوف ہوتا ہے سزا کا تو وہ آتا نہیں ہے قاضی کے پاس، حر جو حسین ابن علی کے پاس آ رہے ہیں تو یہ بہترین تفسیر ہے، یا من لا مفر منہ الا الیہ، اے ذات حسین ابن علی اگر کوئی تیرا قصوروار ہے نا، اگر کسی نے تیری بارگاہ میں خطا کی ہے تو اسے چاہیے کہ تجھ سے بھاگے اور تیری طرف آئے۔ کس طرح سے بھاگے حسین سے اور کس طرح سے آئے حسین کی طرف، یہ آپ سب بہت بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ کل میں نے آپ کے سامنے جملہ پڑھا جناب زینب کے سلسلے میں، ایک روایت سے شروع کرتا ہوں کہ روایت یہ لکھی ہوئی ہے علامہ بحر العلوم نے کہ یکفی فی قدرہا جلالت شانہا، جلالت ہے و نبالت شانہا، زینب کی عظمت کے لیے علامہ بحر العلوم لکھتے ہیں یہی کافی، ایک حدیث کافی ہے وہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ کس حدیث کی؟ جناب زینب کی عظمت کے لیے، کہ کانا الحسین ابن علی یقرأ القرآن، حسین ابن علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مصحف شریف کھلا ہوا ہے اور حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے، کیونکہ مستحب ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا جائے، پڑھنا حسین کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ فدخلت علیہ زینب بنت علی، مولا حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ بی بی زینب سید الشہداء کی زیارت کے لیے تشریف لائیں، فوضع القرآن علی الارض، قرآن کو اس تکیے پر رحل پر رکھا، وقام اجلالا لہا، زینب کے احترام میں پورے قد کے ساتھ حسین کھڑے ہو گئے۔ خدا آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، اگر زندہ ہیں تو طول عمر دے۔ آپ سمجھ گئے، میں کہوں گا بی بی سے، اے بی بی ایک تیرا یہ مرتبہ کہ مولا حسین قرآن کی تلاوت کریں، اور جب آپ حسین ابن علی کے حجرے میں آئیں تو حسین قرآن بند کریں، اور وہ ہستی کے جو راکب دوش رسول ہے، جو جوانان جنت کی سردار ہے، پورے قد کے ساتھ احترام میں کھڑے ہو جائے، اور ایک دفعہ اے بی بی تیرا وہ مرحلہ کہ زینب کبری یزید کے دربار میں داخل ہوئی، کس طرح داخل ہوئی؟ 3 دن تک قاف شہر دمشق کو سجایا گیا، 8 سے 12 گھنٹے قافلے کو باہر روکا گیا، اگر آرام دہ تکیوں اور محملوں میں ہوتے تو شاید ہم گریہ نہ کرتے، لیکن یہ بیویاں کربلا سے کوفے آئی ہیں، کوفے سے دمشق آئی ہیں، کس طرح سے کہ راستے کی گرد و غبار ان کے جسموں پر ہے، عزیزوں کے سر روکے دیزہ پر ہیں، کبھی زینب کی نگاہیں عباس کے سر کی جانب جاتی ہیں، کبھی حسین کے سر اقدس کی جانب جاتی ہیں۔ ایک دفعہ شہر میں داخل کیا گیا، دف بجائی جا رہی ہے، تالیاں بج رہی ہیں، موسیقی کا بازار گرم ہے، بہترین کپڑے پہنے ہیں، زینب کبری کے دل پر چھریاں چل رہی ہیں، دمشق میں عید کا سماں ہے، زینب کو یزید کے دربار میں داخل کیا گیا، کس طرح سے حسین زینب کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن وہ ملعون بلند مقام پر زینب کی جانب نگاہ کرے،
ایک دفعہ بی بی نے دیکھا حسین کا سر یزید کے قدموں میں ہے، ایک دفعہ بی بی کو جلال آیا اور ایک جملہ کہا، امن العدل یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، امن العدل، کیا یہ انصاف ہے کہ تیرے گھر کی عورتیں تو پردے میں رہے اور رسول کی بیٹیاں، وبنا تو رسول اللہ سبایا تساق بهن كما تساق اهل الترك والديلم صلى الله عليه وسلم، يا مظلوم
اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك، صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم اهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه، وسع رزقنا وطبل اعمارنا بالصحة والسلامة في الجسم والروح، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم، حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے اس عزاداری کو جن جن حضرات نے جس طرح سے بھی اس فرش کو بچھانے میں جس حد تک جیسا بھی حصہ لیا ہے، شرکت کی ہے، اجر جزیل عنایت فرما حضرت حجت کی طرف سے، جو لوگ آئے ہیں ان کے اس پرسے کو قبول فرما، امام زمانہ کے لیے، جناب سیدہ پنجتن کے لیے اس عزاداری کو پرسے کا باعث قرار دے، حضرت حجت کی جانب سے اس عزاداری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، اس مجمع میں، اس جم میں، اس اجتماع میں اگر کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما، پروردگار امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، پروردگار واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرما، ہمارے ذوی الحقوق، اعزہ، اقربا، خصوصاً والدین، اموات، جن کا ہم پر کوئی احسان تھا کسی بھی قسم کا، پروردگار جو اس دنیا سے چلے گئے، سید الشہداء کی قسم دیتے ہیں، شفاعت علی ابن ابی طالب کو ان کے مقدر فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیجیے.